बिच्छू एपिसोड 29। दिन का उजाला फैल चुका था। बरखा के मनुष्य बंगले पर इसके बावजूद वहशत बरस रही थी। बरखा शैतान के बेटे अऊर से रात को मुलाकात के बाद मदहोश सो रही थी। बैल की आवाज पर वर्षा की आंख खुली। कोई काफी देर से घंटी बजा रहा था। वक्फे वक्फे से घंटी बजाई जा रही थी। वर्षा फौरन उठकर बैठ गई। फिर वो अपने जिस्म पर काली चादर डालकर दरवाजे से बाहर आ गई। बरामदे में खड़े होकर उसने बाहर का जायजा लिया। बरखा का दरवाजा बंद था। इसका मतलब है कि वो रात को जागी थी, अब पड़ी सो रही थी। फिर वो खुद ही गेट की तरफ बढ़ी। गेट खोलने से पहले उसने हस्बे मामूल गेट के खला से बाहर झांका। उसे बाहर कोई नजर न आया। तब उसने जोर से पुकार कर पूछा, कौन है? बरखा देवी हैं जी, बाहर से एक भारी मर्दाना आवाज आई। आप कौन?
मैं जी बरखा देवी के लिए सौगात लाया हूं, वो गेट के सामने आते हुए बोला।
वो तो सो रही हैं, वर्षा ने किसी को सामने पाकर खला में से बाहर झांका। वो एक ऊंचे कद का गहरे सांवले रंग का और मजबूत काठी का शख्स था। उसके चेहरे से खबासत टपक रही थी। उसके हाथ में काले चमड़े का थैला लटक रहा था।
कोई बात नहीं, उन्हें सोने दें, आप उनकी चीज ले लें।
अच्छा एक मिनट ठहरें, मैं गेट खोलती हूं, वर्षा ने कहा और फिर गेट खोलकर झांकने लगी।
ये बरखा देवी को दे दें, उसने चमड़े का थैला आगे बढ़ाया।
वर्षा ने वो चमड़े का थैला थाम लिया और उससे पूछा, इसमें क्या है?
इसमें उसके लिए एक कीमती चीज है।
आप कौन हैं? वर्षा ने सवाल किया।
आपका क्या नाम है?
मैं बेनाम हूं। जब वो थैला खोलकर देखेंगी तो वो समझ जाएंगी कि यह चीज कहां से आई है और किसने भेजी है। यह कहकर वो वापस पलटा और लंबे लंबे डग भरता उसकी नजरों से दूर हो गया। वर्षा ने फौरन गेट बंद करके उस चमड़े के थैले में झांका। थैला काफी गहरा था। उसकी तह में कपड़े में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज नजर आई। पता नहीं इसमें क्या है, ये मम्मी रोज नित नई चीजें मंगवाती रहती हैं, जाने ये कहां जाकर ठहरेगी और क्या करके दम लेगी। वर्षा के लाशऊर में बचपन ही से अपनी मां के लिए नफरत थी, लेकिन बरखा का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था, इसलिए वो नफरत दबी रहती थी। जब बरखा के रवैये में तब्दीली आती या वो उसकी साहिराना हरकतों से उकताती तो वो नफरत की चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता सुलग उठती। आजकल ये नफरत बार बार अपना सर उठा रही थी। बरखा के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से दस्तक देना चाही तो दरवाजा थोड़ा सा अंदर हो गया। दरवाजा खुला हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुई। बरखा इस अंदाज से सो रही थी कि वर्षा ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वापस चली जाए। फिर उसने पाइथी पर पड़ा हुआ हल्का सा कंबल बरखा के जिस्म पर डाल दिया। तब फौरन ही बरखा की आंख खुल गई। वर्षा को अपने कमरे में देखकर वह जल्दी से उठकर बैठ गई और फिर बड़ी बेनियाजी से अपने गिर्द कंबल लपेट लिया। उसे देखकर मुस्कुराई। ये क्या है? अचानक बरखा की नजर वर्षा के हाथ में लटके हुए चमड़े के थैले पर पड़ी।
पता नहीं मम्मी, वर्षा ने कहा, एक शख्स आपके लिए दे गया है।
बरखा ने जल्दी से उससे वो थैला ले लिया और फिर उसने थैले के अंदर झांका। बड़ी एहतियात से कपड़े में लिपटी चीज थैले से बाहर निकाल ली। उसमें कोई गोल सी चीज सफेद कपड़े की पट्टियों में लिपटी हुई थी। उसने ढूंढकर पट्टी का सिरा निकाला और उस चीज को बेड पर डालकर पट्टी खोलने लगी। वो एक ही पट्टी थी और इतनी लंबी थी कि बरखा के बेड पर एक ऊंचा ढेर बन गया। फिर उसमें से जो चीज बरामद हुई उसे देखकर खुशी के मारे बरखा की चीख निकल गई, जिंदाबाद महाराज।
मम्मी ये क्या है?
ये एक बहुत बड़े जादूगर का सर है, वर्षा अब देखती हूं कि मेरा वार कैसे कारगर नहीं होगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई और चेहरे से खबासत टपकने लगी। एक बदबू का भपका उसके जिस्म से फूटा जो वर्षा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वर्षा फिर वहां ना ठहर सकी। नासिर मिर्जा शाम को अपने दफ्तर से आकर थोड़ी देर आराम की खातिर लेट गया था। अभी उसे लेटे ज्यादा देर ना हुई थी कि अचानक उसकी नजर रोशनदान पर पड़ी और एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली। नासिर मिर्जा की बीवी साजदा, जो किचन में चाय बनाने की तैयारियों में थी, अपने शौहर की चीख सुनी तो अल्लाह रहम कहती हुई कमरे की तरफ भागी। जब वो कमरे में पहुंची तो नासिर मिर्जा का हाल देखकर सहम गई। नासिर मिर्जा, जो अच्छे तनोतोश और पुरवकार शख्सियत का मालिक था, उस वक्त बैठ के कोने पर किसी चूहे की तरह दुबका बैठा था।
اور وہ خوفزدہ آنکھوں سے روشندان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ساجدہ نے فوراً روشندان کی طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ کیا ہوا؟ ساجدہ ایک دم اپنے شوہر سے لپٹ کر بولی۔ وہ ناصر مرزا نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں روشندان کی طرف اشارہ کیا۔ ساجدہ نے پھر روشندان کی طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کیا ہے ناصر؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ وہ مجھے مار دے گا، ناصر مرزا کی آواز کانپ رہی تھی خوف کے مارے۔ اللہ، ناصر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے بہادر انسان اتنے ڈرپوک کیسے ہو گئے؟ ناصر وہاں کچھ نہیں ہے، میں ہوں آپ کے پاس، آپ ڈرے نہیں۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساجدہ مجھے کمبل اڑا دو، وہ مجھے گھور رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ ساجدہ نے بغیر کچھ کہے ناصر مرزا کے اوپر کمبل ڈال دیا، اسے چاروں طرف سے اچھی طرح سے ڈھک دیا۔ تب ناصر مرزا جو بیٹھ کے کونے پر ڈرا سہما بیٹھا تھا، آہستہ آہستہ بیٹھ پر نیند دراز ہو گیا۔ پھر اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ساجدہ گھبرائی ہوئی کمرے سے نکلی، وہ سیدھی ناصر مرزا کی امی کے پاس پہنچی۔ وہ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھیں۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھیں، نمازی، پرہیزگار۔ انہوں نے جب ناصر مرزا کا حال سنا تو فوراً ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوراً چوکی سے اٹھیں اور چپل پاؤں میں ڈال کر ساجدہ کے ساتھ ہو لیں۔ کمرے میں آ کر ناصر کی امی نے کمبل اتار کر ناصر مرزا کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ امی نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے پکارا، ناصر بیٹے، ناصر۔ ناصر نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی پیشانی تپ رہی تھی۔ ساجدہ اسے تو تیز بخار ہے، امی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امی کیا کروں، ڈاکٹر کو بلواؤں؟ ذاکر ہے گھر میں؟ جی امی۔ پھر اس کو کہہ دو۔ اتنے میں گھر میں موجود ہر فرد کو ناصر مرزا کے بارے میں پتا چل گیا۔ سب آنن فانن اس کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ ان میں ناصر مرزا کا چھوٹا بھائی ذاکر مرزا بھی تھا۔ امی نے اسے فوراً ڈاکٹر کو لانے کے لیے دوڑایا۔ پڑوس میں ڈاکٹر کا کلینک تھا، گھر میں کلینک تھا، کلینک ابھی بند تھا۔ ناصر مرزا کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر ذاکر کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے ناصر مرزا کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ ناصر مرزا کو 105 درجے بخار تھا، اس پر غشی بدستور طاری تھی۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کی ہدایت کی اور نسخہ لکھ کر اور تسلی دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ساجدہ نے اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی شروع کیں۔ انجیکشن اور ٹھنڈے پانی کی پٹیوں نے اپنا اثر دکھایا، اس کا بخار کم ہوا، غشی کی کیفیت میں افاقہ ہوا۔ اس نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پورے گھر کو اپنے بیڈ کے گرد موجود پایا۔ اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناصر بیٹے کیسے ہو؟ اس کی امی نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں امی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ناصر مرزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ساجدہ نے اسے فوراً دوا کھلائی۔ ناصر مرزا نے دوا کھانے کے بعد کہا، ساجدہ ذرا میرا چاقو مجھے دے دو، میرے بیگ میں ہوگا۔ اچھا ابھی لائی، ساجدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ امی نے ناصر مرزا سے پوچھا۔ تم کس چیز سے ڈر گئے تھے؟ کسی چیز سے نہیں، ناصر مرزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی ساجدہ نے پتہ نہیں آپ کو کیا کہہ دیا ہے، میں نے جو دیکھا اور سنا وہ امی سے کہا، اور کچھ نہیں۔ یہ لیجیے اپنا چاقو، ساجدہ نے کمرے میں آ کر چاقو اس کی طرف بڑھایا۔ ناصر مرزا نے خاموشی سے چاقو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور ساجدہ سے مخاطب ہو کر بولا، ساجدہ ایک کام کرو، ذرا ساحل عمر کو فون کر دو، اسے کہنا کہ رات کو عذرا کو لے کر ادھر آ جائے، کھانا یہیں کھا لے، اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہ بتانا۔ جی اچھا، ساجدہ نے کہا اور فون کرنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساجدہ کے جاتے ہی اس کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ اس نے اپنے جسم میں خوف کی سی لہر محسوس کی۔ خود بخود اس کی نظریں روشن دان کی طرف اٹھ گئیں، وہ وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ناصر مرزا کی گھگی بن گئی۔ ناصر مرزا نے تکیے کے نیچے رکھا اپنا چاقو نکالا، اسے جلدی سے کھولا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ اٹھا کر کچھ کرنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ ایک دم بے جان ہو گیا، چاقو انگلیوں سے نکل گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور پھر اس نے کسی خوفزدہ بچے کی طرح اپنی امی کی گود میں منہ چھپا لیا۔ امی کیا ہوا، کیا ہوا میرے بچے؟ وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ امی وہ پھر آ گیا، مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گا۔ ارے کون ہے وہ کمینہ، مجھے بتا تو، وہ کدھر ہے؟ ناصر مرزا نے اپنا چھپا ہوا منہ اپنی ماں کی گود سے اٹھایا اور خوف زدہ نظروں سے روشن دان کی طرف دیکھا۔
وہ امی وہ ہے وہاں۔
بچوں تم لوگ چلو یہاں سے۔ امی نے ناصر مرزا کے بچوں اور اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا۔ امی کی ہدایت پر وہ فوراً چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف ذاکر رہ گیا۔ چند لمحوں کے بعد ساجدہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ پھر سے وہی کیفیت ہو گئی ہے، امی نے ساجدہ کو بتایا۔ یا اللہ رحم، ساجدہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ناصر مرزا کی امی نے روشن دان کی جانب دیکھا، وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ناصر وہاں تو کچھ نہیں ہے۔
امی ہے، آپ نہیں جانتی، وہ وہیں چھپا بیٹھا ہے۔
ناصر یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں، ساجدہ نے اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی۔
امی میرے اوپر کمبل ڈال دیں، ناصر مرزا بولا۔
ساجدہ نے کمبل اٹھا کر ناصر مرزا کے اوپر ڈال دیا۔ ناصر مرزا کا سر ابھی امی کی گود میں تھا اور اس کے دونوں گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، وہ گٹھری بنا پڑا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں کھلنے لگے، اس کے ساتھ ہی اس پر غشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی اور وہ لمبے لمبے بے ترتیب سانس لینے لگا۔ 7 بجے کے قریب ساحل عمر عزرا کو ساتھ لے کر آ پہنچا۔ ساجدہ نے ناصر مرزا کی ہدایت کے مطابق اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لہذا وہ بڑا خوش خوش گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہاں آ کر اسے گھر کا نقشہ ہی مختلف نظر آیا۔ جسے دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ جب وہ ناصر مرزا کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو ناصر مرزا کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو کانپ گیا۔ 2-2.5 گھنٹوں میں اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ عجیب انداز سے آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ساجدہ اور امی نے ناصر مرزا کے بارے میں پوری کیفیت بتائی۔ سارا حال سن کر ساحل عمر نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا، پھر بولا، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، اس کا جادو چل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ امی گھبرا کر بولی۔ کسی عامل کو بلاؤ، اس جادو کا توڑ کرو۔ ساحل عمر نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر کی، 7:15 بج رہے تھے۔ اسے فوراً حافظ موسیٰ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان کے پاس جائے، پتہ نہیں وہ رات کو ملنا پسند کریں گے یا نہیں، کیونکہ مرزا جب بھی ان کے پاس گیا دن کی روشنی میں گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح تک انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ ناصر مرزا کو کچھ ہوش آ جائے تو اس سے بھی اس مسئلے پر بات کرے۔ اس کی پیشانی گرم ہو چکی تھی۔ ساجدہ نے اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دی تھیں۔ پٹیاں رکھتے رکھتے اچانک ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے شوہر کی اس حالت پر بے اختیار رو پڑی۔ عزرا نے فوراً ساجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ پٹیاں رکھنے کا کام خود ساحل عمر نے سنبھال لیا۔ امی اسے پٹیاں بھگو بھگو کر دیتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ناصر مرزا نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ کیسے ہو ناصر؟ ساحل عمر نے بڑی محبت سے پوچھا۔
معاملہ بہت گڑبڑ ہے، تم صبح ہی حافظ موسیٰ کے پاس جاؤ، اس نے بلا تمہید ہدایت کی۔
وہ تو میں چلا جاؤں گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں روشن دان پر کیا دکھائی دیتا ہے، ساحل عمر نے پوچھا۔
کچھ نہیں،
ناصر مرزا نے اسے وحشت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کچھ بتاتے ہوئے ڈرتا ہو۔
ناصر گھبراؤ مت، پوری بات بتاؤ تاکہ میں حافظ موسیٰ کو تفصیل سے بتا سکوں، ساحل عمر نے کہا۔ اوہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟
ساحل کے چہرے پر اچانک کرب کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر کروٹیں لینے لگا۔
کیا ہوا؟
ساحل عمر نے اس کی بدلتی کیفیت دیکھتے ہوئے پوچھا۔
ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی ٹونکیلے اور تیز ناخنوں سے میرا جسم چھیل رہا ہو۔
اوہ، اس نے کرہ کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ساحل عمر نے فوراً اس کی آستین کا بٹن کھول کر قمیص کی آستین بازو تک چڑھائی۔ تب اس پر عجیب انکشاف ہوا، اس کے بازو پر کھرونچے سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ پھر اس طرح کے نشانات بہت تیزی سے اس کے جسم کے ہر حصے پر نمودار ہوتے گئے۔ اس کا پورا جسم پنجہ مارنے کے نشانات سے بھر گیا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ ان کھرونچوں کے نشانات میں سخت جلن ہو رہی تھی۔ ساحل، میرا چاقو پانی میں بھگو کر ان نشانات پر رکھو، ناصر مرزا نے بمشکل اسے ہدایت کی۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ناصر مرزا کی امی جس پانی میں پٹیاں بھگو بھگو کر ساحل عمر کو دے رہی تھیں، وہ پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ساحل عمر نے چاقو اٹھا کر پانی میں ڈالا اور بھیگا ہوا چاقو نشانات پر پھیرتے ہی وہ فوراً معدوم ہونے لگے۔ تب ساحل عمر نے جلدی جلدی اس عمل کو دوسرے نشانات پر دہرانا شروع کیا۔ اس طرح اس نے منٹوں سیکنڈوں میں پورے بازو پر بنے پنجے کے نشانات کو مٹا دیا۔ ایک بازو کو چھوڑ کر ابھی ساحل عمر دوسرے بازو پر بھیگا چاقو پھیر رہا تھا کہ پہلے بازو پر پھر سے وہ نشانات ابھرنے لگے۔ بس پھر یہی ہوتا رہا
کہ وہ جلدی جلدی چاقو کے ذریعے ان کھرونچوں کو مٹاتا اور پھر وہ کچھ دیر کے بعد اسی جگہ نمودار ہو جاتے۔ سہیل عمر رات کے 12:30 بجے تک ناصر مرزا کے گھر رہا۔ جب تک وہ رہا یہی تماشا چلتا رہا۔ ناصر کی امی نے سہیل عمر کو زبردستی اپنے گھر بھیج دیا کہ خاص ہی رات ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے خود اس چاقو کو سنبھال لیا۔ حافظ موسیٰ اپنی لاٹھی دونوں ہاتھوں سے تھامے اس میں بنی آنکھ پر اپنی بے نور آنکھیں رکھے بیٹھے تھے۔ سہیل عمر پائتی کی طرف بیٹھا انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ناصر مرزا کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا چکا تھا۔ چند منٹس کے بعد حافظ موسیٰ نے اپنی آنکھ لاٹھی سے ہٹائی اور پھر گردن اٹھائے اپنی بے نور آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر گویا ہوئے۔ اس مرتبہ سفلی والی نے بڑا پکا کام کیا ہے۔ ناصر مرزا کی زندگی شدید خطرے میں ہے، اس کے بچنے کے امکانات برائے نام ہیں۔ حافظ موسیٰ کی زبان سے ایسی مایوس کن بات سن کر ساحل عمر کے چھکے چھوٹ گئے۔ ناصر مرزا اس کا بہت پیارا دوست تھا، اس کی جدائی کے تصور سے ہی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ حافظ صاحب، ایسا نہ کہیں، آخر اس جادو کا کوئی توڑ تو ہوگا، مجھے بتائیں۔ اگر میرے کرنے کا کوئی عمل ہے تو میں کر گزروں گا، اگر آپ کے کرنے کا کوئی کام ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان شیطانوں کے بیچ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں۔ سہیل عمر نے بڑی عاجزانہ درخواست کی۔ حافظ موسیٰ کچھ نہ بولے، سر جھکا کر لاٹھی پیشانی سے نکالی، جیسے مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور بولے، اب جاؤ، شام کو 4 بجے میرے پاس آنا، اللہ اپنا فضل کرے گا۔ حافظ موسیٰ کی بات سن کر ایک آس بندھی، ایک امید کی کرن دکھائی دی۔ بہت بہتر، سہیل عمر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور ان کے گھر سے چلا آیا۔ ورشا ابھی کچن میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور برکھا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی۔ اگر برکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ بھی ہوتی تب بھی ورشا اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اندازہ لگا لیتی کہ اس کی ماں آج بہت خوش ہے۔ آج میری ممی بہت خوش نظر آ رہی ہیں، خیر تو ہے؟ ورشا نے اپنی ماں کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر بیڈ پر رکھ دی۔ ہاں میری جان، آج میں بہت خوش ہوں۔ ناصر مرزا کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا وہ مر گیا؟ ورشا نے پوچھا۔ مرا تو نہیں، لیکن میں نے اس کی موت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اس کی موت یقینی ہے، بس چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، برکھا نے بہت خوش ہو کر بتایا۔ اس کے بعد ساحل عمر کا نمبر ہے۔ ورشا، آج کی رات بہت اہم ہے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ ناشتے کے بعد میں منتر والے کمرے میں چلی جاؤں گی، آج رات ٹھیک 12 بجے میرا عمل پورا ہو جائے گا۔ عمل پورا ہوتے ہی اس مہان جادوگر رائن کی کھوپڑی حرکت میں آ جائے گی۔ 12:05 پر ساحل عمر جہاں بھی ہوگا، میرے اس وار سے بچ نہیں سکے گا، میں اس کے اندر آگ لگا دوں گی۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر نکل آئے گا، اس کا دماغ الٹ جائے گا، اس کی آنکھوں سے ہر پہچان مٹ جائے گی، اس کے دماغ سے ہر یاد مٹ جائے گی، بس ایک آگ ہوگی جو اس کے بدن میں لگی ہوگی۔ وہ سڑکوں پر بے لباس چیختا پھرے گا، وہ یہاں بھی آئے گا، میں اور تم اس کا تماشا دیکھیں گے۔ 13 دن تک اس کی یہی حالت رہے گی، پھر 13ویں دن وہ سمندر کی طرف رخ کرے گا۔ اس کے اندر کی آگ کو صرف سمندر بجھا سکے گا، اور جب وہ سمندر میں دور تک چلا جائے گا تو سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گی۔ اس کے اندر کی آگ تو بجھ جائے گی، لیکن ساتھ ہی اس کی زندگی کا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ ممی چائے پیو، ورشا نے اس کی طرف چائے سے بھرا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لا، برکھا نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چائے پلا، شراب پلا یا خون پلا، جو تیری مرضی میں آئے پلا، آج میں بہت خوش ہوں۔ اور ہاں، اچانک برکھا کو کچھ یاد آیا۔ ورشا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ممی، ذرا میرا خیال رکھنا، دروازہ کھلا ہوگا، ادھر کا چکر لگاتی رہنا، شاید مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے، برکھا نے ہدایت کی۔ اچھا ممی، ٹھیک ہے، ورشا نے فرما برداری سے کہا۔ پھر جب برکھا ناشتے کے خالی برتن لے کر چلی گئی تو ورشا کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ اس کے دل پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹنے کے لیے واپس پلٹی تو
تو اس نے بیڈ پر اپنے نانا کالی داس کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کالی داس متعدد بار اس کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا، اس سے باتیں کر چکا تھا، اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ نانا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اس نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، یہ عمل بہت خطرناک ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ کالی داس نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ نانا وہ سہیل عمر کو مار دے گی۔ تو مار دے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ نانا آپ نہیں جانتے میں سہیل عمر سے محبت کرتی ہوں، میں اسے نہیں مرنے دوں گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ ورشا کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ او بلاخر تو بھی برکھا ہی نکلی۔ کالی داس نے اسے غسیلی نگاہوں سے دیکھا۔